تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی میرا کام چل رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. کنز الامال میں ہے، جسے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے، کنز الامال میں سے، کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی بھی نیتیں فرما لیجیے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے، نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا۔ یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ۔ کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج آپ کے سامنے بدشگونی سے متعلق مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بدشگونی ایسی بیماری ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حکایت اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش کروں گا، اس کے بعد شگون کی قسمیں، قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ اور اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فتویٰ بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کے بعد بدشگونی کی چند مثالیں، بدشگونی کے نقصانات، بدشگونی کا علاج بھی بیان کروں گا، اور آخر میں لباس سے متعلق مدنی پھول بھی پیش کروں گا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ میں نے اسے بدفعلی پر محمول کیا، پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی تو میں نے دیکھا اس میں سوراخ تھا، یہ دوسری بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے دیو زادہ بتایا، جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے، یہ تیسری بدفعلی ہوئی۔ بہرحال میں اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہوئی، میرے جی میں آئی کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں مسافر خانے پہنچا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کیا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یا تو یہ شیطان ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، اگرچہ میرا آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت کروں۔ اگر آپ ایک یا دو ماہ ہمارے یہاں قیام کریں تو آپ کی زندگی بھر کی کفالت کی ترکیب ہو جائے گی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیجئے اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا یہ بیان ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی 30 دینار کا مالک میں ہوا ہی نہیں تھا۔ نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے پتا چلا کہ بدشگونی نام کی کسی چیز کو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونیوں کا شکار ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے واپس جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی ساری بدفعلیوں کے بعد اس کی حاجت کا پورا ہونا ممکنات میں سے نہیں تھا، لیکن اس کی حاجت شدید تھی اس لیے سفر ختم نہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی توقع کے برخلاف اسے اتنی رقم مل گئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنی حاجت کی اس طرح پورا ہونے کے بعد اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا. اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، برا شگون لینا، اچھا شگون لینا. چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد بن احمد انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یا اس وقت ہے کہ جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنا کام سے رکے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے، بد فالی، بد شگونی لینا حرام ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے نیک فالی لینا جائز ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا، یا رشید اے ہدایت یافتہ، یا سعید اے سعادت مند، اے نیک بخت. ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی، یا کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی، اس سے اپنے حق میں اچھا سمجھا، اب انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، تو یہ اچھا شگون ہے، اسلام نے اسے پسند کیا ہے. جب کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے بدشگونی، بدفالی مراد لینا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. مثلا ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی. اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، سفر کرنے سے رک گیا، تو ایسا کرنا بدشگونی میں مبتلا ہونا ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. کسی شخص، جگہ یا چیز، وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ پر بدشگونی کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 میں فرعونیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے، سن لو ان کے مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت، قحط، سالی وغیرہ آتی تھی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر مصیبتیں اور بلائیں آنے لگی. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، انسان مصیبتوں، آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے، مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلیں بلکہ ان کا نفس اور سرکشی زیادہ ہو گئی. جب کبھی ان کو آرام دیتے، سستی چیزوں کی فراوانی ہوتی، تو وہ کہتے یہ آرام اور راحت ہماری اپنی چیزوں ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہے. ایک اور مقام پر پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں یہودیوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی. تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں رونق افروز ہوئے تو یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی، تو اکثر یہود نے سرکشی کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ لی. ان میں سے بعض لوگ تکیہ کر کے اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں گھس آئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے، جس کی سزا میں کبھی وہاں وقت پر بارش نہ ہوتی، کبھی پھل کم ہوتے، جیسا کہ گزشتہ امتوں کا حال ہوتا رہا ہے۔ تو مردود یہودی اور منافقین بولے کہ نعوذ باللہ، ان صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آنے سے ہمارے یہاں کی خیر و برکت کم ہو گئی، یہ سب مصیبتیں ان کی آمد سے ہوئیں، ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے پتہ چلا کہ بدشگونی لینا کفار کا شعار ہے، اور انہی سے یہ وبا، یہ بیماری بعض کمزور مسلمان ذہن بعض کمزور ذہن کے مسلمانوں میں بھی راسخ ہو گئی۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی لینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے، بدشگونی دینی اعتبار کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ انسان کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرچھائی یعنی سائے سے بھی خوف کھاتا ہے، اور وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی و بدنصیبی اس کے گرد جمع ہو چکی ہے، اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا شخص اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس سے دلوں میں نفرت یعنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلا انسان ذہنی و قلبی طور پر مفلوج یعنی ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی علی رحمہ لکھتے ہیں، جان لو، بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی، تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدفالی لینے والوں سے اپنی بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، یعنی جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر ایک، جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے۔ نمبر دو، فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے۔ نمبر تین، بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے پوچھا، ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے۔ منقول ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر اور مال کثرت میں تھا، پھر ہم نے مکان بدل لیا، چنانچہ ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بدشگونی کی مذمت پر بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدشگونی لینے والا بلند درجات پانے سے محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے طریقے پر نہیں۔ اس طرح جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ جب سے ہم اس مکان میں گئے ہیں تو ہمارے اہل و عیال اور مال میں کمی آ گئی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خیال کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، ایسا کہنا بری بات ہے۔ بدقسمتی سے یہ بدشگونی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ ہم بات بات پر اس بری عادت کے مرتکب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا کبھی نوکری کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایمبولنس یا فائر بریگیڈ کی آواز سن کر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ آج ناکامی مقدر میں ہے۔ کبھی پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اسے بدشگونی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے۔ کبھی جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس کہہ کر دل آزاری، تہمت، بدگمانی اور طرح طرح کے برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے اس طرح کسی کو منحوس سمجھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے اسی نوعیت کا ایک سوال کیا گیا، ایک شخص سے متعلق مشہور ہے، اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق، اعتماد اور بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہو جاتی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا بھی رہتا ہے، وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں، اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپس آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے، کوئی قباحت شریعہ شرعاً برا تو نہیں؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت کے حکم میں ہے، یعنی جب کوئی بدشگون بدگمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے، مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے یعنی اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پڑھ لے، اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری اور آخرت میں ذلت و خواری اور جہنم کی حقداری ہے۔ اگر ہم نے کسی بدشگونی کے سبب کسی کو منحوس کہہ کر اس کی دل آزاری کی ہو، یا کسی بھی سبب سے اس کا دل دکھایا، مثلا گالی دی، برے لقب سے پکارا، مذاق اڑایا، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، مارا پیٹا، نقلیں اتاری، یا اس کی غیبت کی، اس کو پتا چل گیا الغرض کسی بھی طرح سے بلا اجازت شرعی کسی کی ایذا رسانی کا سبب بنے، تو فردن فردن ہر ایک سے معافی مانگ لیجیے۔ ایسے افراد سے آپ کا چاہے کیسا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، بڑے بھائی ہوں یا والد، ساس ہوں یا سسر، صدر ہوں یا وزیر، استاد ہوں یا پیر، مؤذن ہوں یا امام، خطیب ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بغیر شرمائے جلد از جلد ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیجیے، ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہوتے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، جو ہی نکلیں گے وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے، ان کی کھال تک اتار لیں گے، وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، تو پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوش سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایزا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا، اسے تکلیف پہنچانا یقیناً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مسلمانوں کا احترام دل میں بٹھانے، ان کی دل آزاری سے خود کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کے رسائل احترام مسلم اور ظلم کا انجام مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما کر اول تا آخر مطالعہ کر لیجئے۔ کون کو نیت کرتا ہے کہ ہم لیں گے؟ یہ ضروری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ورنہ اس بیان میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو بدشگونی سے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، کہ گھر گھر میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اگر پڑھتے رہیں، آپ کے مدنی مذاکروں میں اگر ہماری شرکت ہوتی رہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہماری شرکت ہوتی رہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہمارا سفر ہوتا رہے، مدنی انعامات پر ہمارا عمل ہوتا رہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہماری شرکت ہوتی رہے، تو ہمارا بھی ذہن علم دین سیکھنے کا بنتا رہے گا، ہمارا بھی ذہن بننا شروع ہو جائے گا کہ مجھے بھی علم دین سیکھنا چاہیے تاکہ میں بھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جاؤں. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں ایسا ماحول دے رہی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ سکھا رہا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل پڑھ کر دیکھ لیجئے، کتنوں اسلامی بھائیوں کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. مدنی مذاکروں میں شرکت کر کر دیکھیے، اول تا آخر دل جمعی کے ساتھ کان لگا کر سن کر وہاں بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، کتنے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں رسائل پڑھنے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مختلف علاقوں، قوموں اور برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں. بعض تو ایسی ہیں کہ جو کم و بیش ہر قوم و علاقے میں ہی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ مسلسل لڑکیوں کی پیدائش کو بہت بڑی نحوست سمجھنا. بعض افراد بیٹی کی پیدائش پر سخت پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ عزوجل کی نعمت ہیں. مسلمان کو اس نعمت پر شکر الہی بجا لانا چاہیے. عموماً دیکھا جاتا ہے جو خوشی کا سماں بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے، محلے بھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارک سلامت کا خوب شور مچتا ہے، بیٹی کی ولادت پر اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا. دنیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کو بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بار باپ کے کاندھوں پر آنا پڑتا ہے. شاید اسی لیے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک چڑھاتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچی کی امی کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلکہ اوپر تلے بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہے. اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ کبھی تو بیٹیوں کو ہی منحوس قرار دیا جاتا ہے. یاد رکھیے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ عزوجل کی دین ہے. وہ کسی کو صرف بیٹوں ہی سے نوازتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیوں ہی سے، اور کسی کو نہ بیٹے نہ بیٹی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ 25 سورہ شورا، ترجمہ کنز الایمان، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے، یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانچ کر دے، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم جس طرح بیٹے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح بیٹی کی ولادت پر بھی خوب خوب خوشیاں منائیں. جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑتے خپا ہوتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ جو بدنصیب اول فول بک کر کفران نعمت یعنی نعمت کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے. یاد رکھیے، بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا، یہ زمانہ جہلیت کے کفار کا طریقہ ہے. وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور دفنا دیا کرتے تھے. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، وہ غصہ کھاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر دل چھوٹا کرتے ہیں یا اس وجہ سے کڑتے رہتے ہیں، وہ بیٹی کی پیدائش اور بیٹی کی فضیلت پر چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سماعت فرمائیں. نمبر 1، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک ناتواں کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا عز و جل اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر دو، جس کی ہاں بیٹی کی پیدائش ہو، جس کی ہاں بیٹی پیدا ہو، وہ اسے ایزا نہ دے اور نہ ہی برا جانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ عز و جل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر تین، جس کی تین بیٹیاں ہوں، وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی، اور دو ہوں تو؟ فرمایا دو ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی، اگر ایک ہو تو؟ فرمایا اگر ایک ہو تب بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر چار، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی بیٹی کو منحوس کہنے اور اس کی پیدائش کو بدشگونی سمجھنے کے بجائے خود بھی اس کی ولایت پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب خوشیاں منانے چاہیں۔ اور کسی کو بیٹی کی ولادت پر کرتا دل برداشتہ ہوتا، غم میں ڈوبتا ہوا پائیں، اس کو بھی نیکی کی دعوت دے کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے مدرسۃ المدینہ للبنات، دار المدینہ للبنات میں داخلہ کروائیے۔ اپنے شہر علاقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کروائیے۔ مقامی اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے آٹھ مدنی کاموں میں حصہ لے کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا اسلامی بہنوں کے ساتھ ذہن بنائیں۔ اگر آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہیں اور مگر ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، تو دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخل کروائیے، جہاں اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے ضروری مسائل بھی انہیں سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں، مبلغہ بناتی ہیں، معلمہ بناتی ہیں، ماں باپ کا ادب سکھاتی ہیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول عطا فرماتی ہیں، اور اس کے علاوہ اولاً بالخصوص بیٹی کی بہتر پرورش سے متعلق مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اولاد کے حقوق اور بیٹی کی پرورش کا مطالعہ بھی بے حد مفید ہے۔ کون کو نیت کرتا ہے کہ میں اولاد کے حقوق اور بیٹی کی پرورش کا مطالعہ کروں گا؟ سارے نیت کر لیں۔ تو جب اجتماع ختم ہو تو ہم چاہیں کہ مکتبۃ المدینہ پہ حاضر ہوں اور اولاد کے حقوق اور بیٹی کی پرورش کا ہم مطالبہ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اگر مکتبۃ المدینہ پہ یہ کتابیں دستیاب ہوئیں تو ہمیں مل جائیں گی، ہم بھی اس کو پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ابھی ہم نے بیٹی کی ولادت سے متعلق بدشگونی کی ایسی مثالیں سنی کہ جو کم و بیش ہر جگہ پائی جاتی۔ بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونیاں لیتے ہیں۔ آئیے بدشگونی سے بچنے کے 13 حروف کی نسبت سے بدشگونی کی مزید 13 مثالیں سنتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ نمبر ایک، اندھے لنگڑے اور ایک آنکھ والے معذور افراد میں سے کسی کو بھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جانا، جیسے بلی کے رونے کی آواز، الو کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر دو، کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بد فالی لینا۔ نمبر تین، کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا، سو اس سے بدشگونی لینا کہ تم نے ابتدائی میں ہی ٹانگ اڑا دی، اب تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر چار، اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لینا۔ یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ستاروں میں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا گزرے گا مہینہ، تو فلاں دن کیسا گزرے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منوس خیال کرنا۔ نمبر چھ، جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لینا۔ نمبر سات، سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لینا کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ نمبر آٹھ، یہ سمجھنا کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ نمبر نو، بچہ سویا ہوا ہو تو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ نمبر دس، رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی. نمبر 11، سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا یا چرا ہوا ہوگا. کبھی نمبروں سے بدفالی لینا، بالخصوص یورپی ممالک میں رہنے والے 13 کے ہندسے کو منوس سمجھتے. نمبر 13، مغرب کی اذان کے با وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدشگونی حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے، مگر افسوس یہ ایسا بھیانک آسیب ہے جو ہمارے معاشرے کو اپنے پنجے میں جکڑے تباہی کے راستے پر لیے جا رہا ہے. یہ ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کو مکمل تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. اس کے نقصانات بہت ہیں، شاید ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو ان نقصانات ہی سے واقف نہیں. ابھی یہ جو 13 مثالیں ہم نے سنی، یہ گھر گھر کی کہانی، گھر گھر میں یہ رٹا لگایا جاتا ہے کہ یوں نہ کریں یوں ہو جائے گا، یوں نہ کریں تو یوں ہو جائے گا، یوں نہ کریں تو یوں ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھتے جائیں، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے جائیں، انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی علم دین کے موتی سمیٹنے کا موقع ملتا چلا جائے گا. بدشگونی کے نقصانات میں سے ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ عزوجل پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ بجائے اللہ عزوجل پر توکل کرنے کے ان مادی چیزوں کو اپنے اعتقاد کا محور بنا لیتے ہیں جن سے بدشگونی کا تعلق ہو. اس کے علاوہ بدشگونی لینے والے کے ذہن میں اللہ عزوجل کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شیطانی وسوسوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے. بدفالی سے آدمی کے اندر وہم پرستی یعنی توہم، بزدلی، ڈر، خوف، پست ہمتی، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ کسی بھی معاملے میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ کار دوسرا تھا، غلط وقت غلط جگہ پر کام کرنا، نا تجربہ کاری وغیرہ وغیرہ. لیکن بدشگونی کا عادی اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. بدشگونی کی وجہ سے بعض اوقات رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس کی ناچاکیاں زندگی کو اجیرن و ناگوار کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے. کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو ذہن بنا لیتے ہیں اب ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا، واپس گھر آ جاتے ہیں. ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو سمجھ لیتا ہے کہ آج میرے لیے منحوس دن ہے، لہٰذا مجھے نقصان ہوگا. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کے ان نقصانات کو ذہن میں رکھیے، اور جب بھی بدشگونی میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو یہ نقصانات ذہن میں لائیے اور کچھ یوں ذہن بنانے کی کوشش کیجئے کہ بدشگونی میں پڑھنا گناہ کا کام ہے، اور یہ میرے لیے دنیا و آخرت میں باعث نقصان ہے. جب یہ ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس آفت سے جان چھوٹ جائے گی، اس آفت سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. بدشگونی سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے، اس کے علاج کی بھی کوشش کی جائے. آئیے بدشگونی کے چند اسباب اور ان کے علاج سن کر اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں. آپ بھی نیت فرما لیجیے. نمبر 1، بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر ان معنوں میں اعتقاد رکھے کہ ہر بھلائی برائی اللہ عزوجل نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا. تو بدشگونی دل میں جگہ ہی نہیں بنا سکے گی، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا. بدشگونی کا دوسرا سبب توکل کی کمی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدشگونی دل میں کھٹکے تو رب عزوجل پر توکل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل بدشگونی کا خیال دل سے جاتا رہے گا. نمبر تین، بدشگونی کا تیسرا سبب بدفعلی کی وجہ سے کام سے رک جانا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی کام میں بدفعلی نکلے تو اسے کر گزریے اور اپنے دل میں اس خیال کو مت جگہ دیجئے، اس بدفعلی کے سبب مجھے اس کام میں کوئی خسارہ وغیرہ ہوگا، اس کام کو ہمیں کر جانا چاہیے. نمبر چار، بدشگونی کا چوتھا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے، کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کو پڑھے، ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرے. بدشگونی کا پانچواں سبب ہے کہ نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ رہنا، اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا بھی ہے. برا شگون لے کر اس پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے، تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے. مگر بدقسمتی سے نیک شگون کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے سبب بہت سے وہ طریقے جن سے فال لیا جاتا ہے ناجائز ہونے کے باوجود لوگ انہیں جائز سمجھتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ غور کیجئے کہ الحمدللہ ہم نے بدشگونی سے متعلق اس سے بچنے کے طریقے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں، ہم بھی دعوت اسلامی کہ ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرتے ہوئے اس میں اول تا آخر شرکت کرنے کا ذہن بنا لیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. کہ جب مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ ان اسلامی بھائیوں کا علم دین سیکھنے کا ذہن بجنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اسلامی بھائی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں، نیک عمل کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلوں میں جب سفر کیا تو ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. کسی نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، کسی نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جب سفر کیا تو الحمدللہ یہ عز و جل ڈھیروں برکتیں سمیٹنے والا بن گیا. نیکی کی دعوت کا بے اندازہ ثواب کمانے، اپنے اندر حرص اجاگر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. پابندی کے ساتھ کم از کم 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر کرتے رہیے. آئیے آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. چنانچہ علاقہ اندھیری بمبئی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے. میں اسکول کی 9ویں کلاس میں زیر تعلیم تھا. ماڈرن اور بگڑے ہوئے لڑکوں سے دوستی ہو گئی، میں طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو گیا. میں نے چرس، گھانجا، شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے. حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی میں نقدی رقم رکھنے کا جو صندوقچہ ہوتا ہے اس کو توڑ کر رقم نکال کر گوا نامی شہر بھاگ گیا. بلاخر واپس گھر آ گیا، اسکول کو خیر آباد کہہ کر اے سی کی ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا. چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی والے ایک عاشق رسول نے مجھے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں دعوت دی، مگر میں نے ٹال دیا. اس بیچارے نے کئی بار ملاقاتیں کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی مگر میں اجتماع میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا. ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے، میں وہاں پہنچ گیا. بھائی جان نے اس اسلامی بھائی سے اپنے لیے معذرت چاہتے ہوئے میری طرف رخ کر کے کہا، تم مدنی قافلے میں چلے جاؤ. میں نے نہ کہنے والا تھا کہ منہ سے بے اختیار ہاں نکل گئی. حالانکہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ کیا ہوتا ہے. بہرحال میں نے تیاری کر لی اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا، میری آنکھیں کھل گئیں، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا. میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، نمازوں کی پابندی شروع کر دی. مدنی قافلے نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا. یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ عز و جل دنیا اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چھوٹ جائیں گناہ، آپ پائیں پناہ، تھوڑی ہمت کریں، قافلے میں چلو، تم سدھر جاؤ گے، ادھر آؤ گے، سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، فضل مولا سے جب آئیں گے پائیں گے، جذبہ علم دین، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا نوجوان تھا اور اس کی زندگی میں کیسا مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے، آپ کم از کم ہر ماں کی نیت کر لیجئے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ اسلامی بھائی نیت کر لیں گے مہینے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں۔ حاضرین بھی نیت کر لیں کہ ہر ماں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب ہماری یہ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل پھر مدنی قافلے کی بہاریں سمیٹنے میں بھی ہمیں مزہ آئے گا، خوب علم دین حاصل ہوگا، اور ہمارا ذہن بن جائے گا کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو کر اللہ نے چاہا تو ہم بھی کامیابی کی طرف ہمارا بھی سفر شروع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے لباس کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ ہے، یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ کہہ لے۔ مفسر شعیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی اللہ عزوجل کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا۔ جو باوجود قدرت زیب و زینت کا لباس پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ عزوجل اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو ہوا ہو، اس میں فرض اور نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پاؤں داخل کیجئے، اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگیں تو اس کے برعکس الٹ کیجئے، یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 409 پر ہے، سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو، اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک، اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے، چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھے۔ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے، تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے، ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت پاتا تھا، اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا، اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا، لہٰذا ایسے کپڑے پہننے سے بچنا ہی چاہیے۔ اللہ عزوجل ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے، اور 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بدشگونی سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی میرا کام چل رہا ہے.